بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 16 مارچ 1903. مجلس قبل از عشاء. پنڈت نند کشور صاحب جو کہ سناتن دھرم مذہب کے ایک عالم فاضل متبائر لیکچرار تھے حضرت اقدس کی ملاقات کے واسطے تشریف لائے. آتے ہی حضرت صاحب سے سلام علیکم اور مصافحہ کیا. حضرت صاحب نے نسیم دعوت اور سناتن دھرم وغیرہ کی نسبت ان کی رائے دریافت کی. پنڈت صاحب نے کہا کہ ان کتب میں آپ نے ویسے ہی لکھا ہے جیسے انبیاء کا دستور ہے. خدا کے برگزیدہ بندوں سے گندے لفظ نکل ہی نہیں سکتے. آریہ لوگوں کی مثال انہوں نے یہ دی کہ جیسے کھاری چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا، اسی طرح وہ لوگ لکھ ہی کیا سکتے ہیں. حضرت اقدس نے آریہ سماج کی نسبت ارشاد فرمایا، یہ لوگ بالکل حقیقت ایمان سے بے نصیب ہیں. ایمان تو عقل مندوں کی آزمائش کے لیے ہے کہ کچھ عقل سے کام لیوے اور کچھ ایمان سے. معجزات میں یہ عادت اللہ ہرگز نہیں ہے کہ ایسے کام دکھلائے جاویں جو کہ خدا کی عادت کے برخلاف دنیا میں ہوں. مثلا سوال کرتے ہیں کہ 100 یا 50 سال کے مردے آ کر شہادت دیویں، گو کہ یہ ہو تو سکتا ہے، مگر سوال ہے کہ جو اس کے بعد قبول کرے گا اسے فائدہ کیا ہوگا. جب سب حقیقت کھل گئی اور 100-200 آدمی کی شہادت میں مل گئی تو اب کس کی عقل ماری ہے کہ انکار کرے؟ نہ ہندو نہ چمار، کسی کو گنجائش ہی انکار کی نہیں رہتی. ہمارے یہاں لکھا ہے کہ اس قسم کا ایمان فائدہ نہیں دیتا. اگر دن چڑھا ہوا ہو اور کوئی کہے کہ میں دن پر ایمان لایا، یا چاند پورا 14ویں کہے اور کوئی اس پر ایمان لاوے، تو اسے کیا فائدہ ہوگا اور کس تعریف کا مستحق ہے؟ ہاں اگر اول شب کے چاند پر جس کا نام ہلال ہے کوئی اسے دیکھ کر بتلاوے تو اس کی نظر کی تعریف کی جاوے گی، اور جس کی نظر کم و بیش ہے وہ کھل جاوے گی. تو نشانوں میں یہی اصول خدا نے رکھا ہے کہ ایک پہلو میں ایمان سے فائدہ اٹھاویں اور ایک پہلو میں عقل سے، ورنہ ایمان ایمان نہیں رہتا. ایک مخفی امر کو عقل سے سوچ کر قرائن ملا کر مان لینے کا نام ایمان ہے. ان لوگوں کی عقل موٹی ہے، ایسے نشان طلب کرتے ہیں جو کہ عادت اللہ کے خلاف ہیں. ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ جو سچا مذہب ہوتا ہے اس میں امتیاز ہوتا ہے. جس قدر تائیدات اور خوارق خدا تعالیٰ نے اسلام کی تائید میں رکھے ہیں وہ کسی دوسرے مذہب کے لیے ہرگز نہیں ہیں، مگر یہ نمور میں مقابلہ چاہتے ہیں جو کہ عادت اللہ کے خلاف ہیں. دوسرے خدا غلام نہیں ہے کہ کسی کے تابع ہو، بلکہ وہ خدا کے تابع ہیں. ہم نے ان سے یہ چاہا ہے کہ اس طرح سے فیصلہ کر لو کہ ہزاروں اعتراض جو تم لوگ کرتے ہو ان میں سے 2 اعتراض چن لو، اگر وہ سچے نکل آویں تو باقی تمہارے سب سچے، اور اگر وہ جھوٹے نکل آویں تو باقی سب جھوٹے. مگر ان لوگوں کو موت کا خوف نہیں، اگر عقل ہو تو لازم ہے کہ وہ اسلام کے سوائے کوئی سچا پاک مذہب دکھلا دیں. اور طلاق کی نسبت اعتراض ہے، ہم کہتے ہیں کہ آج تک جس قدر طلاق اسلام میں ہوئی ہے ان کی فہرست ہم سے لے لو، اور جس قدر نیوک تم میں ہو اس کی فہرست ہمیں دو. پھر فرمایا، مدارات اسے کہتے ہیں کہ نرمی سے گفتگو کی جاوے تاکہ دوسرے کے ذہن نشین ہو، اور حق کا اس طرح اظہار کرنا کہ ایک کلمہ بھی باقی نہ رہے اور سب ادا ہو جاوے. اور مدانہ اسے کہتے ہیں کہ ڈر کر حق کو چھپا لینا، کھا لینا. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نرمی سے گفتگو کر کے پھر گرمی پر آ جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. حق کو پورا پورا ادا کرنے کے واسطے ایک ہنر چاہیے. وہ شخص بہت بہادر ہے جو کہ ایسی خوبی سے حق کو بیان کرے کہ بڑے غصے والے آدمی بھی سن لیں، خدا ایسا پر راضی ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حق سے لوگ راضی نہ ہوں اگرچہ وہ نرمی بھی کرے، مگر تام درمیان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھا کہنے لگتے ہیں. 17 مارچ 1903 قبل از عشاء. پنڈت نند کشور صاحب سے معجزات پر گفتگو ہوئی. پنڈت صاحب نے معجزہ شق القمر کی نسبت کہا کہ بھوج سوانے ایک کتاب سنسکرت میں ہے، مجھ سے پنڈتوں نے بیان کیا ہے کہ اس میں شق القمر کی شہادت رانا بھوج سے ہے کہ وہ اپنے محل پر تھا، یکایک اس نے چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. اس نے پنڈتوں کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ چاند اس طرح پھٹا. راجا نے خیال کیا کہ کوئی عظیم شان حادثہ ہوگا. پنڈتوں نے جواب دیا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، پچھم کے دیش میں ایک مہاتما پیدا ہوا ہے، وہ بہت یوگی ہے، اس نے اپنے یوگ بھاش سے چاند کو ایسا کر دیا ہے. تب راجا نے اسے تحفہ تحائف ارسال کیے. قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق حضرت اقدس نے فرمایا، خدا کے کلام کے صحیح معنی تب سمجھ میں آتے ہیں کہ اس کے تمام رشتہ کی سمجھ ہو، جیسے قرآن شریف کی نسبت ہے کہ اس کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، اس کے سوا جو اور کلام ہوگا وہ تو اپنا کلام ہوگا. دیکھا گیا ہے کہ بعض وقت ایک آیت کے معنی کرنے کے وقت 200 आयतें शामिल होती हैं, इजादी माने करने वालों का मुंह इससे बंद हो जाता है। 18 मार्च 1903 मजलिस कब्र अजीज शाह। बाद मगरिब गर्मी महसूस करके हजरत अक्दस ने अपने अहबाब से मशवरा किया, क्या मौसम बदला हुआ है, इसलिए अगर मुनासिब हो तो ऊपर चल बैठे। चनाचे अहबाब ने उससे इतफाक किया और उसी वक्त तमाम अहबाब और हजरत अक्दस बैत मुबारक की बालाई मंजिल में तशरीफ ले गए। शानशीन पर बैठकर हजूर ने अबू सईद साहब से मुखातिब होकर फरमाया कि अगर आप चले गए होते तो ऊपर का जलसा कैसे देखते और ये कहाँ नसीब होना था। इसी इसना में नवाब मोहम्मद अली खान साहब तशरीफ लाए। हजरत ने फरमाया मुद्दत के बाद आज फिर नवाब साहब का चेहरा नजर आया है, आगे तो एक घर से निकलकर दूसरे घर में जा बैठा करते और अंधेरे में एक चेहरा भी नजर न आता था। बैठे बैठे हजूर ने फरमाया जैसे एक मर्ज होती है उसमें जब तक मुकियां मारते रहे तो आराम रहता है, इसी तरह फरागत मेरे वास्ते मर्ज है, एक दिन भी फारिग रहूं तो बेचैन हो जाता हूं। इसलिए किताब शुरू कर दी है जिसका नाम हकीकत दुआ रखा है, एक रिसाले की तर्ज पर लिखा है। दुआ एक ऐसी शय है कि जब आदम का शैतान से जंग हुआ तो सवाए दुआ के और कोई अरबा काम ना आया। आखिर शैतान पर आदम ने फतह बजरिया दुआ पाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, सूरह आराफ आयत 24। और आखिर में भी दज्जाल के मारने के वास्ते दुआ ही रखी है, गोया अव्वल भी दुआ और आखिर भी दुआ, दुआ ही दुआ है। हालत मौजूदा भी यही चाहती है, तमाम इस्लामी सल्तनतें कमजोर हैं और इन मौजूदा असलह से वो क्या काम कर सकती हैं। अब इस कुफर वगैरह पर गालिब आने के वास्ते असलह की जरूरत भी नहीं, आसमानी हरबा की जरूरत है। 19 मार्च 1903 मजलिस कब्र अजीज शाह। हजूर ने शानशीन पर जदा गर होकर फरमाया कि आज तबीयत नहायत आलील थी कि उठने की ताकत नहीं हुई, इसलिए जोर असर के औकात में ना आ सका। चंद एक दीदा दहन आलियों के बेबाकाना एतराज पर फरमाया ये गंदा जुबानी से बाज नहीं आते, हम भी उनके पीछे लगे हुए हैं। गन्ना बाशद बदस्त राह बुर्दन, शर्त इश्कस्त दर तलब मुर्दन, जब इंसान के दिल में मैल होता है तो एक फरिश्ते को भी मैला समझता है। फिर फरमाया आज मैंने ख्वाब देखा जैसे आंख के आगे एक नजारा गुजर जाता है, देखता हूँ कि दो सुंडों के सर जिस्म से अलग कटे हुए हाथों में हैं, एक एक हाथ में और दूसरा दूसरे हाथ में। फरमाया जिस हालत में अब इस्लाम है उसका इलाज अब सवाए दुआ के और क्या हो सकता है। लोग जहाद जहाद कहते हैं मगर इस वक्त तो जहाद आराम है, इसलिए खुदा ने मुझे दुआ में वो जोश दिया है जैसे समंदर में एक जोश होता है, क्योंकि तौहीद के लिए दुआ का जोश दिल में डाला गया है। इससे मालूम होता है कि इरादा इलाही भी यही है, जैसे कि उदौनी अस्तजिब लकुम इसका वादा है। 20 मार्च 1903 बाद नमाज जुमा चंद आदमियों ने बैत की और बाद बैत हजरत अक्दस ने उनको खिताब करके इरशाद फरमाया असल मुद्दा बैत का यही है कि तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, नमाजों को दुरुस्त करके पढ़ो, नाजायज कामों से बचो। मैं जमात के लिए दुआ करता रहता हूँ मगर जमात को भी चाहिए कि वो खुद भी अपने आप को पाक करे। याद रखो गफलत का ये गुनाह जहरीला और कातिल होता है। तौबा करने वाला तो ऐसे ही होता है कि गोया उसने गुनाह किया ही नहीं, जिसको मालूम ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ वो बहुत खतरनाक हालत में है। पर जरूरत है कि गफलत को छोड़ दो और अपने गुनाहों से तौबा करो और खुदा ताला से डरते रहो। जो शख्स तौबा करके अपनी हालत को दुरुस्त कर लेगा वो दूसरों के मुकाबला में बचाया जाएगा। बस दुआ उसी को फायदा पहुंचा सकती है जो खुद भी अपनी इस्लाह करता है और खुदा ताला के साथ अपने सच्चे ताल्लुक को कायम करता है। पैगंबर किसी के लिए अगर शफात करे, लेकिन वो शख्स जिसकी शफात की गई है अपनी इस्लाह न करे और गफलत की जिंदगी से ना निकले तो वो शफात उसको फायदा नहीं पहुंचा सकती। देखो नूह का बेटा हलाक हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम के भाई हलाक हुए, उनको ईमान नसीब ना हुआ। इसी तरह मूसा का चचाजात भाई था, उसको कुछ फायदा मूसा के रिश्ते से ना हुआ। दुआ तो हम करते हैं मगर जब तक इंसान खुद सीधा ना हो दुआ शफात ही फायदा नहीं करती। अगर इंसान रहमत के मकाम से खुद ही भागे तो रहमत उसे कहां कहां तलाश करेगी। जब तक खुद खुदा ताला के रहमत के मकाम पर खड़ा हो तो दुआ भी उसको फायदा पहुंचाती है। निराश बाप पर भरोसा न कर लो कि बैत कर ली है। अल्लाह ताला लफ्सी बैतों को पसंद नहीं करता बल्कि वो चाहता है कि जैसे बैत के वक्त तौबा करते हो इस तौबा पर कायम रहो और हर रोज नई तवज्जो पैदा करो जो उसके इस्तेकाम का मुजीब हो। अल्लाह ताला पनाह ढूंढने वालों को पनाह देता है, जो लोग खुदा की तरफ आते हैं उनको जाया नहीं करता। इस बात को खूब समझ लो कि जब पूरा खौफ दामन गिरो और वो जान कंदन की सी हालत हो गई उस वक्त की तौबा तौबा नहीं, जब बला नाजल हो गई फिर उसका रद्द करना अल्लाह ताला ही के हाथ में है। تم بلا کے نزول سے پہلے فکر کرو. جو بلا کے نزول سے پہلے ڈرتا ہے وہ عاقبت بین اور باریک بین ہوتا ہے, اور بلا کے آ جانے کے وقت تو کافر بھی ڈرتے ہیں. میں نے سنا ہے بعض گاؤں میں جہاں تعاون کی شدت ہوئی, ہندوؤں نے مسلمانوں کو بلا کر اپنے گھروں میں اذانیں دلوائی ہیں, وہی اذان جس سے پہلے ان کو پرہیز تھا. جو مومن غرض کے لیے خدا سے نہیں ڈرتا, خدا اس سے خوف کو دور کر دیتا ہے, مگر جس کے دروازے پر بلا نازل ہو جاوے تو وہ خانخواہ اسے ڈرے گا. بہت دعائیں کرتے رہو تاکہ ان بلاؤں سے نجات ہو اور خاتمہ بالخیر ہو. عملی نمونے کے سوا بیہودہ قیل قال فائدہ نہیں دیتی. اور جیسے یہ ضروری ہے کہ ڈر کے سامانوں سے پہلے ڈرنا چاہیے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ڈر کے سامان قریب ہو. قریب ہوں تو ڈر جاؤ, اور جب وہ دور چلے جائیں تو بے باک ہو جاؤ. بلکہ تمہاری زندگی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھری ہوئی ہو, خواہ مصیبت کے سامان ہوں یا نہ ہوں. اللہ تعالیٰ مقتدر ہے, وہ جب چاہتا ہے مصیبت کا دروازہ کھول دیتا ہے, اور جب چاہتا ہے کشائش کرتا ہے. جو بھی اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ بچایا جاتا ہے. ڈرنے والا اور نہ ڈرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ایک فرق رکھ دیتا ہے. بس ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ سچی توبہ کریں اور گناہ سے بچیں. جو بیعت کر کے پھر گناہ سے نہیں بچتا, وہ گویا جھوٹا اقرار کرتا ہے. اور یہ میرا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے, جس پر وہ ایسا جھوٹ بولتا ہے اور پھر خدا کے ہاتھ پر جھوٹ بول کر کہاں جاوے گا. قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. مقت خدا کے غضب کو کہتے ہیں, یعنی بڑا غضب ان پر ہوتا ہے جو اقرار کرتے ہیں اور پھر کرتے نہیں. ایسے آدمی پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. اس لیے دعائیں کرتے رہو, کوئی ثابت قدم نہیں رہ سکتا جب تک خدا نہ رکھے. ملفوظات حضرت مسیح موعود 21 مارچ 1903 بوقت سحر. کسی خاص شخص کی ہدایت پر زور دینے کے بارے میں حضرت اقدس نے فرمایا, ایک فرد واحد پر ہدایت کے لیے زور دینا ٹھیک نہیں ہوتا, اور نہ اس طرح کبھی انبیاء کو کامیابی ہوئی ہے. عام دعا چاہیے, پھر جو لائق ہوتا ہے وہ اس سے خود بخود متاثر ہوتا ہے. توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ سے کلی طور پر بیزار ہو کر خدا کی طرف رجوع کرے, اور سچے طور سے یہ عہد ہو کہ موت تک پھر گناہ نہ کروں گا. ایسی توبہ پر خدا کا وعدہ ہے کہ میں بخش دوں گا. اگرچہ یہ توبہ دوسرے دن ہی ٹوٹ جاوے, مگر بات یہ ہے کہ کرنے والے کا اس وقت عزم مسمم ہو اور اس کے دل میں ٹوٹی ہوئی نہ ہو. ایک توبہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک خدا کی طرف سے. خدا کی توبہ کے معنی رجوع کے ہیں, کیونکہ اس کا نام تواب ہے. انسان توبہ کرتا ہے تو گناہ سے نیکی کی طرف آتا ہے, اور جب خدا توبہ کرتا ہے تو رحمت سے اس کی طرف آتا ہے, اور اس انسان کو لغزش سے سنبھال لیتا ہے. جب اس قسم کی خدا کی توبہ ہو تو پھر لغزش نہیں ہوتی. حدیث میں ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے پھر اسے ٹوٹ جاتی ہے, اور قضاء و قدر غالب آتی ہے. پھر وہ روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, مگر پھر ٹوٹ جاتی ہے. اور وہ بار بار تضرع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے. پھر آخر کار جب انتہا تک اس کی تضرع اور ابتحال پہنچ جاتے ہیں تو پھر خدا توبہ کرتا ہے, یعنی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے ایمل ما شیت انی غفرت لك. اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اب اس کی فطرت ایسی بدل گئی ہے کہ گناہ نہ ہو سکے گا. جیسے کسی بدکار کا آلہ تناسل کاٹ دیا جائے تو پھر وہ کیا بدی کر سکے گا, یا آنکھیں نکال دی جائیں تو وہ کیا بد نظری کرے گا. اسی طرح خدا سرشت بدل دیتا ہے اور بالکل پاکیزہ فطرت بنا دیتا ہے. بدر میں جب صحابہ کرام نے جان لڑائی تو ان کی اس ہمت اور اخلاص کو دیکھ کر خدا نے ان کو بخش دیا, ان کے دلوں کو صاف کر دیا کہ پھر گناہ ہو ہی نہ سکے. یہ بھی ایک درجہ ہے, جب فطرت بدل جاتی ہے تو وہ خدا کی رضا کے برخلاف کچھ کر ہی نہیں سکتا. اگر انسان سے گناہ نہ ہو اور وہ توبہ نہ کرے تو خدا ان کو ہلاک کر کے ایک ایسی قوم پیدا کرے جو گناہ کرے اور پھر خدا ان کو بخشے. اگر یہ نہ ہو تو پھر خدا کی صفت غفوریت کیسے کام کرے گی. گناہ ایک مولک زہر مثل سم الفار وغیرہ کے ہیں, مگر توبہ کے ساتھ مل کر یہ تریاق کا حکم رکھتے ہیں. انسان کے اندر رعونت پیدا ہو جاتی ہے, پھر گناہ سے کسے نفس پیدا ہو جاتی ہے. جیسے زہر کو زہر مارتی ہے, ایسے ہی رعونت وغیرہ کے زہر کو گناہ مارتا ہے. حضرت آدم کے ساتھ جو ذلت آئی اس کے بھی یہی معنی ہے, ورنہ اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا کہ میں وہ ہوں جسے خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ملائکہ نے سجدہ کیا، مگر اس خطا سے وہ شرمسار ہوئے اور اس تکبر کی نوبت نہ آئی، پھر اس شرمساری سے سارے گناہ معاف ہوئے۔ اسی طرح بعض سادات آج کل فخر کرتے ہیں، مگر نسبی دعویٰ کیا شے ہے، اس سے رعونت پیدا ہوتی ہے، ہر ایک تکبر زہر قاتل ہے، اسے کسی نہ کسی طرح مارنا چاہیے۔ عرض کیا گیا کہ آدم کی جنت کہاں تھی؟ فرمایا ہمارا مذہب یہی ہے کہ زمین میں ہی تھی۔ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، آدم کی بود و باش آسمان پر، یہ بات بالکل غلط ہے۔ شجر کی نسبت بھی سوال ہوا کہ وہ کون سا درخت تھا جس کی ممانعت کی گئی تھی، حضور نے فرمایا مفسروں نے کئی باتیں لکھی ہیں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ انگور ہوگا، شراب اس سے پیدا ہوتی ہے، اور شراب کے نسبت لکھا ہے رسو من عمل الشیطان، یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت کا انگور ایسے ہی ہو کہ بغیر سرانے گرانے کے اس کے تازہ شیرہ میں نشہ ہوتا ہو، جیسے تاڑی کے ذرا سی دیر کے بعد اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تمباکو کے نسبت فرمایا کہ یہ شراب کی طرح تو نہیں ہے کہ اس سے انسان کو فسق و فجور کی طرف رغبت ہو، مگر تاہم تقویٰ یہی ہے کہ اس سے نفرت اور پرہیز کرے، منہ میں اسے بدبو آتی ہے، اور یہ منحوس صورت ہے کہ انسان دعا اندر داخل کرے اور پھر باہر نکالے۔ اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ ہوتا تو آپ اجازت نہ دیتے کہ اسے استعمال کیا جاوے، ایک لغو اور بیہودہ حرکت ہے، ہاں مسکرات میں اسے شامل نہیں کر سکتے، اگر علاج کے طور پر ضرورت ہو تو منع نہیں ہے، ورنہ یوں ہی مال کو بے جا صرف کرنا ہے۔ عمدہ تندرست وہ آدمی ہے جو کسی شے کے سہارے زندگی بسر نہیں کرتا ہے، انگریز بھی چاہتے ہیں کہ اسے دور کر دیں۔ دربار شام، چند نوارث شخصوں نے بیعت کی، بعد از بیعت حضرت اقدس نے فرمایا دیکھو بیعت تو تمہاری ہو چکی، تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، خدا کا قہر سخت ہوتا ہے، اگرچہ دنیا کا عذاب بھی سخت اور ناقابل برداشت ہوتا ہے، مگر تام جس طرح ہوتا ہے، اچھے برے دن گزر جاتے ہیں، مگر آخرت کا عذاب تو نا پیدا کنار ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اس کے واسطے کافی سامان کیا جاوے۔ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جو شخص آتا ہے اور بیعت کرتا ہے، ہم پر فرض ہوتا ہے کہ اسے کرنے اور نہ کرنے کے کاموں سے آگاہ کریں، جیسا بے خبر آیا تھا ویسے ہی بے خبر واپس نہ جاوے، ایسا ہونے سے معصیت کا خوف ہے کہ اسے کیوں نہ بتایا گیا۔ سو تم سوچ لو کہ مقدم امر دین کا ہی ہے، دنیا کے دن تو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتے ہیں، شب تنور گزشت و شب سمور گزشت، غربا اور مساکین بھی جن کو کھانے کو ایک وقت بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کی بھی گزری جاتی ہے، اور عمراء اور پلاؤ زرد کھانے والے اور عمدہ مکانوں اور بالا خانوں میں رہنے والے بھی اپنے دن پورے کر ہی رہے ہیں، کسی کا دکھ درد سے اور کسی کا عیش میں گزارا ہوتا ہے، مگر عاقبت کا دکھ جھیلنا بہت مشکل ہے، اور وہ عذاب اور اس کے دکھ درد ناقابل برداشت ہوں گے۔ لہذا دانا وہی ہے کہ جو اس ہمیشہ رہنے والے جان کی فکر میں لگ جاوے۔ سو تم نمازوں کو سوارو اور خدا تعالیٰ کے احکام کو اس کے فرمودہ کے بموجب کرو، اس کے نواحی سے بچے رہو، اس کے ذکر اور یاد میں لگے رہو، دعا کا سلسلہ ہر وقت جاری رکھو، اپنی نماز میں جہاں جہاں رکو سجود میں دعا کا موقع ہے دعا کرو، اور غفلت کے نماز کو ترک کر دو۔ رسمی نماز کچھ ثمرات مترتب نہیں رہتی اور نہ وہ قبولیت کے لائق ہے، نماز وہی ہے کہ کھڑے ہونے سے سلام پھیرنے کے وقت تک پورے خشوع حضور حضور قلب سے ادا کی جاوے، اور عاجزی اور فروتنی اور انکساری اور گریہ و زاری سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح سے ادا کی جاوے کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہ وہی تم کو دیکھ رہا ہے، اس طرح کمال ادب اور محبت اور خوف سے بھری ہوئی نماز ادا کرو۔ دیکھو یہ زمانہ بے وقت موتوں کا زمانہ آ گیا ہے، بھلا پہلے کبھی تم نے اپنے باپ دادا سے بھی سنا ہے کہ اس طرح اچانک موت کا سلسلہ کبھی جاری ہوا؟ رات کو اچھا بھلا کام کاج کرتا اور چلتا پھرتا آدمی سوتا ہے، اور صبح کو ایسے نیند میں سویا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے جاگنا ہی نہیں۔ اب جس گھر میں یہ موت آئی، گھر کا گھر اور گاؤں کے گاؤں اس نے خالی کر دیے، ابھی انجام کی خبر نہیں، کیا کیا دن آنے ہیں ایک نادان، کیا دن آنے ہیں ایک نادان، اپنی نادانی کی وجہ سے جب تعاون چند دن کے لیے رک جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کسی مسئلے سے اسے بند کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے بس اب گئی، اب نہیں آئے گی۔ او میاں ایسا ہمیشہ ہی ہوا کرتا ہے کہ بیماریاں آتی ہیں، چار دن رہ کر چلی جاتی ہیں، مگر خدا کی باریک تدابیر سے وہ ناواقف ہیں، وہ نہیں جانتے کہ وہ مولا دیتا ہے کہ بھلا ابھی ان میں کچھ صلاحیت اور تقوی اور خوف بھی پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ इस ताउन का पिछला तजुर्बा बताता है कि एक एक दौरा 70-70 साल का हुआ करता है। इससे तो जंगल के जानवरों ने भी पनाह मांगी है। जब इंसानों को खत्म कर चुकती है तो जंगल के हैवानों और दरिंदों को भी खत्म कर देती है। ऐसे वक्तों में खुदा ताला बचा लेता है उन लोगों को जो इन मसाइब और अजाबों के नाजिल होने से पहले अपने आप की इस्लाह करते हैं और दूसरों से इबरत पकड़ते हैं। खुदा ताला उनकी हिफाजत खुद करता है। अजाबों और शदायत के वक्तों में जो आराम और ऐश के वक्त में वक्त हैं, इसे डरते और पना मांगते हैं, मगर जब अजाब किसी पर नाजिल हो जावे तब तौबा भी कबूल नहीं होती। बस अब मौका है कि तुम खुदा ताला के सामने अपने आप को दुरुस्त कर लो और उसके फराइज की बजाय आवरी में कमी न करो। खल्कुल्ला से कभी भी खयानत, जुल्म, बदखुल्की, तुशरुई, इजादही से पेश ना हो। किसी की हक तलफी न करो, क्योंकि इन चीजों के बदले भी खुदा ताला मुआवजा करेगा। जिस तरह खुदा ताला के आकाम की नाफरमानी, उसकी आजमत, तौहीद और जलाल के खिलाफ करने और उसे शिर्क करना गुनाह है, इसी तरह उसकी खल्क से जुल्म करना, उनकी हक तलफियां ना करो। जुबान या हाथ से दुख या किसी किस्म की गाली गलौज देना भी गुनाह है। बस तुम दोनों तरह के गुनाहों से पाक बनो और नेकी को बदी से खलत मलत न करो। तुम्हारा दीन इस्लाम है। इस्लाम के माने हैं खुदा के आगे गर्दन रख देना। जिस तरह एक बकरा जबा करने के खातिर मुंह के बल लिटाया जाता है, इसी तरह तुम भी खुदा के आकाम के बजावरी में बेचूनो चरा गर्दन रख दो। जब तक कामिल तौर से तुम अपने इरादों से खाली और नफसानी हवा हवा से पाक ना हो जाओगे, तब तक तुम्हारा इस्लाम इस्लाम नहीं। बहुत है कि हमारी इन बातों को किस्सा कहानी जानते होंगे और ठटे और हंसी से उनका जिक्र करते होंगे, मगर याद रखो कि ये अब आखिरी दिन है। खुदा ताला फैसला करना चाहता है। लोग बेहयाई, हिलाबाजी और नफ्स परस्ती में हाथ से ज्यादा गुजरते जाते हैं। खुदा ताला की अजमत और जलाल और तौहीद का उनके दिलों में जरा भी ख्याल नहीं, गोया नास्तक मत हो गए हैं। कोई काम भी उनका खुदा के लिए नहीं है। बस ऐसे वक्त में उसने अपने खास बंदे को भेजा है ता उसके जरिए से दुनिया में हिदायत का नूर फैलावे और गुमशुदा ईमान और तौहीद को असर नौ दुनिया में कायम करे। मगर जब दुनिया ने उसकी परवाह न की और उल्टा दुख दिया और उसकी तकजीब के लिए कब्र बस्ता हो गए, तो खुदा ताला ने उनको कहर की आग से अलग करना शुरू किया। कई तरह के अजाबों से उसने दुनिया को जगाया है। कहीं कहत हुए और कहीं जलजले आए, आतिश फशानियां हुई, हजार दर हजार लोग तबाह हुए। उन्हीं में से एक टाउन भी है, ये दूर ना होगी और ना जावेगी जब तक ये दुनिया को सीधा न कर ले। लोग तसल्ली पा जाते हैं कि बस अब गई अब नहीं आवेगी, मगर वो धोखा खाते हैं। इन नादानों का तो काम ही खुदा से जंग करना हो गया है, मगर वो कहां तक। वो दुनिया को बताना चाहता है कि मैं जरूर मौजूद हूँ और उनकी बेबाकियों और शरारतों को दूर करना चाहता हूँ, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसके तमाम काम बतदरीज हुआ करते हैं। जब वो देखता है कि दुनिया तरह तरह के जुल्म और फसादों से भर गई और खुदा का नाम दुनिया से उठ गया, उसकी तौहीद और उसकी किताब और उसके रसूल की हद तक की गई, तो वह ऐसे वक्त में अपने खास रहम से अपनी रहमत का दरवाजा खोलता है और अपनी खलकत को एक ऐसे शख्स के सुपुर्द करता है जो उसको खुदा के अजाब से बचाने के वास्ते कोशिश करता और उनका बड़ा खैरखा होता है। मगर जब दुनिया उसकी परवाह नहीं करती और बजाय इसके कि उससे मोहब्बत करें उसको सताया जाता और दुख दिया जाता है, तो खुदा ताला भी अपने गजब से दुनिया में अपने अजाब नाजिल करता है जो नाफरमानों को आग की तरह भस्म करता है और खुदा ताला की सल्तनत का रौब कायम करता और सादे के नुसरत और उसके हमराइयों को बतौर नमूना उसे बचाता है। बस अब ये वक्त है, तौबा करो। अगर अजाब आ गया तो फिर तौबा का दरवाजा भी बंद हो गया। तौबा में बहुत कुछ है। देखो, जब कोई शख्स किसी अम्र के मुतालिक समझा दे कि तुम इससे रुक जाओ तुम्हारा भला होगा, तो अगर वो शख्स रुक जावे तो बेहतर, वरना फिर उसका अजाब कैसा सख्त होता है। इसी तरह पहले छोटे छोटे अजाबों से खुदा ताला लोगों को समझौतियां देता है कि बाज आ जाओ, मौका है वरना पछताओगे, मगर जब वो नहीं समझते और उसके नाफरमानी से नहीं रुकते तो फिर उसका अजाब ऐसा होता है। वला यखाफ उकबा, सूरह शम्स आयत 16। तुम लोगों ने मेरे हाथ पर बैत की है, इसी पर भरोसा न कर लेना। सिर्फ इतनी ही बात काफी नहीं, जुबानी इकरार से कुछ नहीं बनता जब तक अमली तौर से इस इकरार की तस्दीक न करके दिखलाई जावे। यूं जुबानी तो बहुत से खुशामदी लोग भी इकरार कर लिया करते हैं, मगर सादिक वही है जो आमरी रंग से इस इकरार का सबूत देता है। खुदा ताला की नजर इंसान के दिल पर पड़ती है। बस अब से इकरार सच्चा कर लो और दिल को इस इकरार में जुबान के साथ शरीक कर लो कि जब तक कब्र में जावे हर किस्म के गुनाह से, शिर्क वगैरह से बचेंगे। गरज हक्कुल्लाह और हक्कुल इबाद में कोई कमी और सुस्ती नहीं करेंगे। इस तरह से खुदा ताला तुमको हर तरह के अजाबों से बचावेगा और तुम्हारी नुसरत हर मैदान में करेगा। जुल्म को तर्क करो, खयानत हक तल्फी अपना शेवा न बनाओ, और सबसे बड़ा गुनाह जो गफलत है इससे अपने आप को बचाओ। मलफूजात हजरत मसीह माऊद, 22 मार्च 1903, मजलिस कबल ईशा। हजरत अक़दस ने फरमाया, इस्लाम वो मजहब है जिसने अपने इकबाल के साथ तमाम मजाहब को अपने पैरों में ले लिया हुआ है। इस्लाम ऐसे मुल्क से शुरू हुआ जहां लोग दरिंदों की तरह जिंदगी बसर करते थे और तरह तरह की बदआमालियों में मुब्तला थे। उनको हैवानियत से इंसानियत में इस्लाम हिलाया। हर तरफ उसके मुखालफत हुई, लोगों ने दुश्मनी में कोई दकीका फुरगजाश न किया, फिर भी वो तमाम काम पूरे होकर रहे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे, और कोई फर्द बशर भी उसका बाल न बिगाड़ सका। हत्ता के नदा आ गई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। अल मायदा आयत 4। फरमाया, जैसे कि बाज लोगों का दस्तूर है कि जब हिंदू मुसलमानों में कोई गुफ्तगू हो तो गाँव खोरी वगैरह बातों पर बहस हुआ करती है, इस पर हजरत अक़दस ने फरमाया कि बात यह है कि असल अशिया में हिल्लत है। अब दुनिया में करोड़ों अशिया हैं, कोई कुछ खाता है और कोई कुछ, इसलिए ऐसी बातों में पढ़ना मुनासिब नहीं हुआ करता। चाहिए कि ऐसे मुबासात में हमेशा इस्लाम की खूबियाँ और सदाकत बयान की जावे और जाहिर किया जावे कि किन किन नेक आमाल की तालीम इस्लाम ने दी है, किन किन मौलिकात से बचाया है। गाँव खोरी के मसाइल वगैरह बयान करने से क्या फ़ायदा? जो इस्लाम को पसंद करेगा वो गाँव खोरी को भी पसंद करेगा। जिस बात का फसाद उसके नफा से बढ़कर हो उसको बयान करने की जरूरत नहीं। 23 मार्च 1903, दरबार शाम। एक बुजुर्ग ने हजूर की खिदमत में अर्ज की कि मैंने अपनी मुलाजमत से पहले ये मन्नत मानी थी कि जब मैं मुलाजिम हो जाऊंगा तो आध आना फी रुपए के हिसाब से निकाल कर उसका खाना पकवा कर हजरत पीरान पीर का खत्म दिलाऊंगा। हजरत अक़दस ने फरमाया कि खैरात तो हर तरह और हर रंग में जायज है और जैसे चाहे इंसान दे, मगर इस फातिहा खानी से हमें नहीं मालूम क्या फायदा और ये क्यों किया जाता है। मेरे ख्याल में ये जो हमारे मुल्क में रस्म जारी है कि इस पर कुछ कुरान शरीफ वगैरह पढ़ा करते हैं, ये तारीख तो शिर्क है, और उसका सबूत आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल से नहीं। गुरबा और मसाकीन को बेशक खाना खिलाओ। चंद अहबाब ने बैत की शर्फ हासिल किया, इस पर उनको चंद कलिमात बतौर नसीहत हजरत अक़दस ने इरशाद फरमाए। फरमाया, पांचों नमाजें उमदा तरह से पढ़ा करो, रोजा सिद्क से रखो, और अगर साहिब तौफीक हो तो ज़कात हज वगैरह अमाल में भी कमर बस्ता रहो, और हर किस्म के गुनाह से और शिर्क और बिदअत से बेजार रहो। असल में गुनाह के शनाख्त के असूल सिर्फ दो ही हैं, अव्वल हकुल्ला की बजावरी में कमी या कोताही, दोम हकुल इबाद का ख्याल न करना। असल असूल इबादत भी यही है कि इन दोनों हकों के मुहाफिजत कमा हकों की जावे, और गुनाह भी इन्हीं में कोताही करने का नाम है। अपने ऐद पर कायम रहो, और जो अल्फाज इस वक्त हमने मेरे हाथ पर बताओ इकरार जुबान से निकाले हैं इन पर मरते दम तक कायम रहो। इंसान बाज़ औक़ात धोखा खाता है, वो जानता है कि मैंने अपने लिए तौबा का दरख्त बो लिया है, अब उसके फल की उम्मीद रखता है, या ईमान मैंने हासिल कर लिया है, इसके अब नतायज मुतरतब होने का मुंतजर होता है, मगर असल में वह खुदा के नजदीक न तायब और न सच्चा मोमिन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो चीज अल्लाह ताला की पसंदीदगी और मंजूरी की हद तक न पहुंची हुई हो वो चीज उसकी नजर में रद्दी और अखीर होती है, इसकी कोई कदर और कीमत खुदा ताला के नजदीक नहीं होती। हम देखते हैं कि इंसान जब किसी चीज के खरीदने का इरादा करता है, जब तक कोई चीज उसकी पसंदीदगी में ना आवे तब तक उसकी नजर में एक रद्दी माज और बेकीमत होती है, तो जब इंसान का ये हाल है तो खुदा तो कुद्दूस और पाक और बेलौस हस्ती है, और वो ऐसी रद्दी चीज को अपनी जनाब में कब मंजूर करने लगा। देखो, ये दिन इब्तला के दिन है, वबाएं हैं, कैद है, गरज इस वक्त खुदा ताला का गजब जमीन बना दिल हो रहा है। ऐसे वक्त में अपने आप को धोखा मत दो और साफ दिल से अपने को पनाह बना लो। ये बैत और तौबा उस वक्त फायदा देती है जब इंसान सिद्क़ दिल और इखलास नीयत से इस पर कायम और कारबंद भी हो जावे। खुदा ताला खुश्क लफाजी से जो हलक के नीचे नहीं जाती हरगिज़ हरगिज़ खुश नहीं होता। ऐसे बनो कि तुम्हारा सिद्क اور وفا اور سوز و گداز آسمان پر پہنچاوے. خدا تعالیٰ ایسے شخص کی حفاظت کرتا اور اس کو برکت دیتا ہے جس کو دیکھتا ہے کہ اس کا سینہ صدق اور محبت سے بھرا ہوا ہے. وہ دلوں پر نظر ڈالتا اور جھانکتا ہے, نہ کہ ظاہری قیل و قال پر. جس کا دل ہر قسم کے گند اور ناپاکی سے معرہ اور مبرہ ہوتا ہے اس میں آ اترتا ہے اور اپنا گھر بناتا ہے, مگر جس دل میں کوئی کسی قسم کا بھی رکھنا یا ناپاکی ہے اس کو لانتی بناتا ہے. دیکھو جس طرح تمہارے عام جسمانی حوائج کے پورا کرنے کے واسطے ایک مناسب اور کافی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح تمہاری روحانی حوائج کا حال ہے. کیا تمہیں قطرہ پانی زمین زبان پر رکھ کر پیاس بجھا سکتے ہو؟ کیا تم ایک ریزہ کھانے کا منہ میں ڈال کر بھوک سے نجات حاصل کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. بس اسی طرح تمہاری روحانی حالت معمولی سی توبہ یا کبھی کبھی ٹوٹی پھوٹی نماز یا روزے سے سنور نہیں سکتی. روحانی حالت کے سنوارنے اور اس باغ کے پھل کھانے کے لیے بھی تم کو چاہیے کہ اس باغ کو وقت پر خدا کے جناب میں نمازیں ادا کر کے اپنی آنکھوں کا پانی پہنچاؤ اور اعمال صالحہ کے پانی کی نہر سے اس باغ کو سیراب کرو تا وہ ہرا بھرا ہو اور پھلے اور پھولے اور اس قابل ہو سکے کہ تم اسے پھل کھاؤ. یاد رکھو ایمان بغیر اعمال صالحہ کے ادھورا ایمان ہے. کیا وجہ ہے کہ اگر ایمان کامل ہو تو اعمال صالحہ سرزد نہ ہو؟ اپنے ایمان اور اعتقاد کو کامل کرو ورنہ کسی کام کا نہ ہوگا. لوگ اپنے ایمان کا پورا ایمان تو بناتے نہیں, پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں انعامات نہیں ملتے جن کا وعدہ تھا. بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, الطلاق آیت 3 و 4. یعنی جو خدا کا متقی اور اس کے نظر میں متقی بنتا ہے اس کو خدا تعالیٰ ہر ایک قسم کی تنگی سے نکالتا اور ایسی طرح سے رزق دیتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے اور کیوں کراتا ہے. خدا تعالیٰ کی یہ وعدہ برحق ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کا پورا کرنے والا اور بڑا رحیم کریم ہے. جو اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے وہ اسے ہر ذل سے نجات دیتا اور خود اس کا حافظ و ناصر بن جاتا ہے. مگر وہ جو ایک طرف دعویٰ اتقاء کرتے ہیں اور دوسری طرف شاکی ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ برکات نہیں ملے, ان دونوں میں سے ہم کس کو سچا کہیں اور کس کو جھوٹا, خدا تعالیٰ پر ہم کبھی الزام نہیں لگا سکتے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, علی عمران آیت 10. خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا, ہم اس مدعی کو جھوٹا کہیں گے. اصل یہ ہے کہ ان کا تقویٰ یا ان کی اصلاح ایسا تک نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قابل وقت ہو یا وہ خدا کے متقی نہیں ہوتے. لوگوں کے متقی اور ریاکار انسان ہوتے ہیں. سو ان پر بجائے رحمت اور برکت کے لعنت کی مار ہوتی ہے جسے سرگرداں اور مشکلات دنیا میں مبتلا رہتے ہیں. خدا تعالیٰ متقی کو کبھی ضائع نہیں کرتا, وہ اپنے وعدوں کا پکا اور سچا اور پورا ہے. رزق بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں, یہ بھی تو ایک رزق ہے کہ بعض لوگ صبح سے شام تک ٹوکری ڈھوتے ہیں اور برے حال سے شام کو 2-3 آنے ان کے ہاتھ میں آتے ہیں, یہ بھی تو رزق ہے, مگر لانتی رزق ہے. نہ رزق من حیث لا یحتسب. حضرت داؤد زبور میں فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا جوان ہوا, جوانی سے اب بڑھاپا آیا, مگر میں نے کبھی کسی متقی اور خدا ترس کو بھیک مانگتے نہ دیکھا اور نہ اس کی اولاد کو در بدر دھکے کھاتے اور ٹکڑے مانگتے دیکھا. یہ بالکل سچ اور راست ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور ان کو دوسروں کے آگے ہاتھ پسارنے سے محفوظ رکھتا ہے. بھلا اتنے جو انبیاء ہوئے ہیں اور یا گزرے ہیں, کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھیک مانگا کرتے تھے یا ان کی اولاد پر یہ مصیبت پڑی کہ وہ در بدر خاک بسر ٹکڑے کے واسطے پھرتے ہوں؟ ہرگز نہیں. میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ ایک آدمی با خدا اور سچا متقی ہو تو اس کی 7 پشتک بھی خدا رحمت اور برکت کا ہاتھ رکھتا اور ان کے خود ہی حفاظت فرماتا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر کیا ہے کہ ایک دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی, وہ گرنے والی تھی, اس کے نیچے خزانہ تھا. لڑکے ابھی نابالغ تھے, اس دیوار کے گرنے سے اندیشہ تھا کہ خزانہ ننگا ہو کر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا, وہ لڑکے بےچارے خالی ہاتھ رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو اس خدمت کے واسطے مقرر فرمایا, وہ گئے اور اس دیوار کو درست کر دیا کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو پھر کسی طرح ان کے ہاتھ وہ خزانہ آ جاوے. پس اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا, وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, سورہ قاف آیت 83. یعنی ان لوگوں کا باپ نیک مرد تھا جس کے واسطے ہم نے ان کے خزانے کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ کے ایسا فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکے کچھ اچھے نہ تھے اور نہ اچھے ہونے والے تھے, ورنہ یہ فرماتا کہ یہ اچھے لڑکے ہیں, صالح ہیں اور صالح ہونے والے ہیں. نہیں بلکہ ان کے باپ کا ہی حوالہ دیا کہ ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے. دیکھو یہی تو شفاعت ہے. وہ لوگ جو بڑے بڑے ادعا کرتے ہیں کہ ہم یوں نیکی کرتے ہیں اور متقی ہیں, مگر ان کے یہ دعوے قرآن شریف کے مطابق نہیں ہوتے اور نہ اس کسوٹی پر صادق ثابت ہوتے ہیں, کیونکہ وہ فرماتا ہے واہ واہ یتول الصالحین الاعراف آیت 197, ان اولیاء الا المتقون الانفال آیت 33. تو اس وقت افسوس سے ہمیں ان لوگوں کی ہی حالت پر رحم آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اصل سبب اس کا یہ ہے کہ ان کا صدق و وفا اور اخلاص خدا کے نزدیک درجے کا نہیں ہوتا, بلکہ وہ دوسروں کے شرک سے قابل نفرت ہو گیا ہوتا ہے. ایمان تعالیٰ بار بار فرماتا ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا الاحزاب آیت 63. بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کو وعدہ خلاف یا جھوٹا کہیں اور اس کے نسبت الزام کا خیال بھی کریں. اصل میں ایسے لوگوں کا ایمان ناکارا ہوتا ہے جو لعنت کے مورد ہوتے ہیں نہ رحمت کے. وہ اصل میں خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ. بھلا خلق نے تو دھوکا کھا بھی دیا, مگر وہ جس کی نظر اندرون در اندرون پہنچتی ہے وہ کسی کے دھوکے میں آ سکتا ہے. انسان کو چاہیے کہ ساری کمندوں کو جلا دے اور صرف محبت الہی کی کمند کو باقی رہنے دے. خدا نے بہت سے نمونے پیش کیے ہیں, آدم سے لے کر نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کل انبیاء اسی نمونے کے خاطر ہی تو اس نے بھیجے ہیں, تا لوگ اس کے نقش قدم پر چلیں. جس طرح وہ خدا تک پہنچے اسی طرح اور بھی کوشش کریں. سچ ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے. یاد رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اعمال سے ساری جماعت کو بدنام کرو. شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں بدنام کنندہ نے کو نام چند, بلکہ ایسے بنو کہ تا تم پر خدا تعالیٰ کی برکات اور اس کی رحمت کے آثار نازل ہوں. وہ عمروں کو بڑھا بھی سکتا ہے, مگر ایک وہ شخص جس کا عمر پانے سے مقصد صرف ورلی زندگی ہی کے لذائذ اور حضوظ ہیں, اس کی عمر کیا فائدہ بخش ہو سکتی ہے؟ اس میں تو خدا کے ساتھ کچھ بھی نہیں. وہ اپنی عمر کا مقصد صرف عمدہ کھانے اور نیند بھر کے سونے اور بیوی بچوں اور عمدہ مکان کے یا گھوڑے وغیرہ رکھنے یا عمدہ باغات یا فصل پر ہی ختم کرتا ہے. وہ تو صرف اپنے پیٹ کا بندہ اور شکم کا عابد ہے. اس نے تو اپنا مقصد و مطلوب اور معبود صرف خواہشات نفسانی اور لذائذ حیوانی کو بنایا ہوا ہے. مگر خدا تعالیٰ نے انسان کے سلسلہ پیدائش کے علت غائی صرف اپنی عبادت رکھی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الزاریات آیت 57. پس حاصل کر دیا ہے کہ صرف عبادت الہی مقصد ہونا چاہیے اور صرف اسی کے لیے یہ سارا کارخانہ بنایا گیا ہے, برخلاف اس کے اور ہی اور ارادے اور ہی اور خواہشات ہیں. بھلا سوچو تو صحیح کہ ایک شخص کو بھیجتا ہے کہ میرے باغ کی حفاظت کر, اس کی آپ پاشی اور شاخ تراشی سے اسے عمدہ طور کا بنا اور عمدہ پھول بیل بوٹے لگا کہ وہ ہرا بھرا ہو جاوے, شاداب اور سرسبز ہو جاوے, مگر بجائے اس کے کہ وہ شخص آتے ہی جتنے عمدہ پھول اس میں لگے ہوئے تھے ان کو کاٹ کر ضائع کر دے یا اپنی ذاتی مفاد کے لیے فروخت کر لے اور ناجائز دست اندازی سے باغ کو ویران کر دے, تو بتاؤ کہ وہ مالک جب آوے گا تو اسے کیا سلوک کرے گا؟ فرمایا خدا نے تو اسے یعنی انسان کو بھیجا تھا کہ عبادت کرے اور حق اللہ اور حق العباد کو بجا لاوے, مگر یہ آتے ہی بیویوں میں مشغول, بچوں میں محو اور اپنے لذائذ کا بندہ بن گیا اور اس اصل مقصد کو بالکل بھول ہی گیا. بتاؤ اس کا خدا کے سامنے کیا جواب ہوگا؟ دنیا کے یہ سامان اور یہ بیوی بچے اور کھانے پینے تو اللہ تعالیٰ نے صرف بطور بھاڑے کے بنائے تھے. جس طرح ایک یکا بان چند کوس تک تٹو سے کام لے کر جب سمجھتا ہے کہ وہ تھک گیا ہے تو اسے کچھ نہاری اور پانی وغیرہ دیتا ہے اور کچھ مالش کرتا ہے تا اس کی تھکان کا کچھ علاج ہو جاوے اور آگے چلنے کے قابل ہو اور درماندہ ہو کر کہیں آدمی ہی نہ رہ جائے, اس سہارے کے لیے اسے نہاری دیتا ہے. سو یہ دنیاوی آرام اور عائش اور بیوی بچے اور کھانے کی خوراکیں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھاڑے مقرر کیے ہیں کہ تا وہ تھک کر اور درماندہ ہو کر بھوک سے پیاس سے مر نہ جاوے اور اس کے قوا کے تعلیل ہونے کی تلافی مافات ہوتی جاوے. بس یہ چیزیں اس حد تک جائز ہیں کہ انسان کو اس کے عبادت اور حق اللہ اور حق العباد کے پورا کرنے میں مدد دیں, ورنہ اس حد سے آگے نکل کر وہ حیوانوں کی طرح صرف پیٹ کا بندہ اور شکم کا عابد بن کر مشرک بناتی ہیں اور وہ اسلام کے خلاف ہیں. سچ کہا ہے کسی نے خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است تو معتقد کہ زیستن از بیر خوردن است. مگر اب کروڑوں مسلمان ہیں کہ انہوں نے عمدہ عمدہ کھانے کھانا, عمدہ عمدہ مکانات بنانا, اعلیٰ درجے کے عہدوں پر ہونا ہی اسلام سمجھ رکھا ہے. مومن شخص کا کام ہے کہ پہلے اپنی زندگی کا مقصد اصلی معلوم کرے اور پھر اس کے مطابق کام کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, الفرقان آیت 77. خدا کو تمہاری پرواہ کیا ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرو اور اس سے دعائیں نہ مانگو. یہ آیت بھی اصل میں پہلی آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی شرح ہے. جب خدا تعالیٰ کا ارادہ انسانی خلقت سے صرف عبادت ہے تو مومن کی شان نہیں کہ کسی دوسری چیز کو عین مقصود بنا لے. حقوق نفس تو جائز ہیں مگر نفس کی بے اعتدالیاں جائز نہیں. حقوق نفس بھی اس لیے جائز ہیں کہ تاب و درماندہ ہو کر ہی نہ رہ جائے. تم بھی ان چیزوں کو اسی واسطے کام میں لاؤ, ان سے کام اس واسطے لو کہ یہ تمہیں عبادت کے لائق بنائے رکھیں, نہ اس لیے کہ وہی تمہارا مقصود اصلی ہوں. قرآن شریف تو موت وارد کرنا چاہتا ہے. کھانا پینا صرف جسم کے سہارے کے واسطے ہوں. انسانی بدن ہر وقت چونکہ معرض تحلیل میں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا کہ اس کے قوا کی بحالی اور قیام کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جائیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کے شارح ہیں. آپ ایک موقع پر بڑے گھبرائے ہوئے تھے. حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ ہمیں آرام پہنچاؤ, اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے آدم کے ساتھ حوا کو بھی بنا دیا تا وہ اس کے واسطے ضرورت کے وقت سہارے کا مجھے وہ. غرض یہ باتیں ہیں جو ان پر عمل کرنا اور ان کو خوب یاد رکھنا ضروری ہے اور سب پر پوری طرح سے قائم ہونا چاہیے. دیکھو ایک طبیب جب نسخہ لکھ کر دیتا ہے تو اس کی پوری تعمیل کرنی چاہیے ورنہ فائدے سے ہاتھ دھونے چاہیے. ایک شخص اگر بجائے اس نسخے کے تحریر کردہ امور کے اس کاغذ ہی کو دھو کر پیے تو اس کے فائدے کی کیا امید ہوگی, ہرگز نہیں. بس اسی طرح تم بھی ہماری ہر ایک بات پر قائم رہو. چھوٹی اور خشک محبت کام نہیں آتی بلکہ تعلیم پر پوری طرح سے عمل کرنا ہی کارآمد ہوگا. خدا تعالیٰ اپنے وعدے کا سچا ہے, وہ بڑا رحیم و کریم اور ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے, مگر وہ دغاباز کو بھی خوب جانتا ہے. تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کے نظر میں بڑا قابل اعتماد بنے اور لوگ اسے نمازی اور روزہ دار اور بڑا پاک باز کہیں, اور اسے نیت سے وہ نماز لوگوں کے سامنے پڑھتا اور نیکی کے کام کرتا تھا. مگر وہ جس گلی میں جاتا اور جدھر اس کا گزر ہوتا تھا لوگ اسے کہتے تھے کہ دیکھو یہ شخص بڑا ریاکار ہے اور اپنے آپ کو لوگوں میں نیک مشہور کرنا چاہتا ہے. پھر آخر کار اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ میں کیوں اپنی عاقبت کو برباد کرتا ہوں, خدا جانے کس دن مر جاؤں, کیوں اس لعنت کو اپنے لیے تیار کر رہا ہوں. اس نے صاف دل ہو کر پورے صدق و صفا اور سچے دل سے توبہ کی اور اس وقت سے نیت کر لی کہ میں سارے نیک اعمال لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کیا کروں گا اور کبھی کسی کے سامنے نہ کروں گا. چنانچہ اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور یہ پاک تبدیلی اس کے دل میں بھر گئی, نہ صرف زبان تک ہی محدود رہی. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بظاہر ایسا بنا لیا کہ تارے کے سام و صلات ہے اور گندا اور خراب آدمی ہے, مگر اندرونی طور پر پوشیدہ اور نیک اعمال بجا لاتا تھا. پھر وہ جدھر جاتا اور جدھر اس کا گزر ہوتا لوگ اور لڑکے اسے کہتے تھے کہ دیکھو یہ شخص بڑا نیک اور پارسا ہے, یہ خدا کا پیارا اور اس کا برگزیدہ ہے. غرض اس سے یہ ہے کہ قبولیت اصل میں آسمان سے نازل ہوتی ہے. اولیاء اور نیک لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھا کرتے ہیں, وہ اپنے صدق و صفا کو دوسروں پر ظاہر کرنا عیب جانتے ہیں. ہاں بعض ضروری امور کو جن کی اجازت شریعت نے دی ہے یہ دوسروں کو تعلیم کے لیے اظہار بھی کیا کرتے ہیں. نیکی جو صرف دکھانے کے غرض سے کی جاتی ہے وہ ایک لعنت ہوتی ہے. خدا تعالیٰ کے وجود کے ساتھ دوسروں کا وجود بالکل ہیت جاننا چاہیے. دوسرے کے وجود کو ایک مردہ کیڑے کی طرح خیال کرنا چاہیے کیونکہ وہ کچھ کسی کا بگاڑ نہیں سکتے اور نہ سوار سکتے ہیں. نیکی کو نیک لوگ اگر ہزار پردوں کے اندر بھی کریں تو خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اسے ظاہر کر دے گا. اور اسی طرح بدی کا حال ہے, بلکہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عابد زاہد صدق اور جوش کا جو اس کے دل میں انتہا کے نقطے تک اظہار کر رہا ہو اور اتفاقاً کنڈی لگانا بھول گیا ہو, تو کوئی اجنبی باہر سے آ کر اس کا دروازہ کھول دے تو اس کی حالت بالکل وہی ہوتی ہے جو ایک زانی کی عین زنا کے وقت پکڑا جانے سے, کیونکہ اصل غرض تو دونوں کی ایک ہی ہے, یعنی اخفاء راز, اگرچہ رنگ الگ الگ ہیں, ایک نیکی کو اور دوسرا بدی کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے. غرض خدا کے بندوں کی حالت تو اس نقطہ تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے, نیک بھی چاہتے ہیں کہ ہماری نیکی پوشیدہ رہے اور بد بھی اپنی بدی کو پوشیدہ رکھنے کی دعا کرتا ہے, مگر اس عمر میں دونوں نیک و بد کی دعا قبول نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا رکھا ہے کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, البقرہ آیت 73. خدا تعالیٰ کی رضا میں فانی لوگ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی درجہ اور امامت دی جائے, وہ ان درجات کی نسبت گوشہ نشینی اور تنہا عبادت کے مزے لینے کو زیادہ پسند کرتے ہیں, مگر ان کو خدا تعالیٰ کشاں کشاں خلق کی بہتری کے لیے ظاہر کرتا اور مبعوث فرماتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غار ہی میں رہا کرتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کا کسی کو بھی پتا ہو, آخر خدا تعالیٰ نے ان کو باہر نکالا اور دنیا کی ہدایت کا بار ان کے سپرد کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہزاروں شاعر آتے اور آپ کی تعریف میں شعر کہتے تھے, مگر لانتی ہے وہ دل جو خیال کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریفوں سے پھولتے تھے, وہ ان کو مردہ کیڑے کی طرح خیال کرتے تھے, مدہ وہی ہوتی ہے جو خدا آسمان سے کرے. یہ لوگ محبت ذاتی میں غرق ہوتے ہیں, ان کو دنیا کی مد و ثنا کی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ آسمان اور عرش سے اس کی تعریف اور مدہ کرتا ہے. سنو, ہماری یہ باتیں اس واسطے نہیں کہ ہم کسی کے ایمان کو کچھ بڑھا سکتے ہیں یا کسی کے دل میں کچھ ڈال سکتے ہیں, نہیں, ہم کسی کے ایمان کو ایک جو بھر بھی زیادہ نہیں کر سکتے. ہم صرف اس واسطے کہتے ہیں کہ اتنے جمع ہو شاید ہے کہ کسی کے دل کو کوئی بات پکڑ لے اور اس کی اصلاح ہو جاوے. توفیق تو سب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. خدا تعالیٰ قادر ہے کہ کسی کے دل میں ایمان کے حقیقی جل لگا دے اور پھر اسے اس کے ثمرات کھلاوے, یا کسی کو اس کی بدی کی وجہ سے قہر کی آگ سے ہلاک کرے. بس دعا ہی کرنی چاہیے تا اس کی توفیق شامل انسان ہو. 24 مارچ 1903. حضرت اختنس نے شہر میں آریہ مذہب کی نسبت ارشاد فرمایا, مذہب کی جڑ خدا شناسی ہے اور اس سے کم تر درجہ یہ کہ باہمی تعلق پاکیزگی کے ہوں, سو یہ دونوں باتیں گری ہوئی ہیں. دربار شام تعاون کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا, اصل میں لوگ اس کے حقیقی علاج کی طرف سے تو بالکل غافل ہیں, اور طرف ہاتھ پاؤں مارتے پھرتے ہیں, مگر جب تک وہ اس کے اصل علاج کی طرف رجوع نہ کریں گے تب تک نجات کہاں. کوئی طبیبوں یا ڈاکٹروں کی طرف بھاگتا ہے اور کوئی ٹیکے کے واسطے بازو پھیلاتا ہے, کوئی نئے تجربے اور نئی ایجاد کے درپے ہے. ہماری شریعت نے اگرچہ اسباب سے منع نہیں کیا, بلکہ فی شفاؤں للناس سے معلوم ہوتا ہے کہ دواؤں میں خدا تعالیٰ نے خواص شفائے مرض بھی رکھے ہوئے ہیں, اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دواؤں میں تاثیرات ہوتی ہیں اور امراض کے معالجات ہوا کرتے ہیں, مگر ان اسباب پر بھروسہ کر لینا اور یہ گمان کرنا کہ انہیں کے ذریعے سے نجات اور کامیابی ہو جاوے گی, یہ سخت شرک اور کفر ہے. بھروسہ اسباب پر ہرگز نہ چاہیے, بلکہ یوں چاہیے کہ اسباب کو مہیا کر کے پھر بھروسہ خدا تعالیٰ پر کرنا چاہیے, اور اگر وہ چاہے تو ان اسباب کو مفید بنا دے, اور اسی سے پھر بھی دعا کرنی چاہیے, کیونکہ اسباب پر نتائج مرتب کرنا تو اسی کا کام ہے اور یہی توکل ہے. ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور نماز کے متعلق ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا, نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ, ہمیں نماز معاف فرما دی جاوے, کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں, مویشی وغیرہ کے سبب سے کپڑوں کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا اور نہ ہمیں فرصت ہوتی ہے. تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو, جب نماز نہیں تو ہے ہی کیا, وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں. نماز کیا ہے؟ یہی کہ اپنے عز و نیاز اور کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا اور اسی سے اپنی حاجت روائی چاہنا. کبھی اس کی عظمت اور اس کے احکام کی بجا آوری کے واسطے دس بستہ کھڑا ہونا, اور کبھی کمال مذلت اور فروتنی سے اس کے آگے سجدے میں گر جانا, اس سے اپنی حاجات کا مانگنا, یہی نماز ہے. ایک شاعر کی طرح کبھی اس مسئول کی تعریف کرنا کہ تو ایسا ہے, اس کی عظمت اور جلال کا اظہار کر کے اس کی رحمت کو جنبش دلانا, پھر اس سے مانگنا. پس جس دین میں یہ نہیں وہ دین ہی کیا ہے؟ انسان ہر وقت محتاج ہے, انسان ہر وقت محتاج ہے، اس سے اس کی رضا کی رائے مانگتا رہے اور اس کے فضل کا اسی سے خواستگار ہو، کیونکہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے کچھ کیا جا سکتا ہے. اے خدا ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے ہو جائیں اور تیری رضا پر کاربند ہو کر تجھے راضی کر لیں. خدا تعالیٰ کی محبت، اسی کا خوف، اسی کی یاد میں دل لگائے رکھنا، رہنے دل لگا رہنے کا نام نماز ہے اور یہی دین ہے. پھر جو شخص نماز ہی سے فراغت حاصل کرنی چاہتا ہے، اس نے حیوانوں سے بڑھ کر کیا کیا؟ وہی کھانا پینا اور حیوانوں کی طرح سو رہنا، یہ تو دین ہرگز نہیں، یہ سیرت کفار ہے. بلکہ جو دم غافل وہ دم کافر والی بات بالکل راست صحیح ہے. چنانچہ قرآن شریف میں ہے، اسکرونی اذکرکم واسکرولی ولا تکفرون، سورہ بقرہ آیت 153. یعنی اے میرے بندو، تم مجھے یاد کیا کرو اور میری یاد میں مسرور آ کرو، میں بھی تم کو نہ بھولوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا، اور میرا شکر کیا کرو اور میرے انعامات کی قدر کیا کرو اور کفر نہ کیا کرو. اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی کی ترک اور اس سے غفلت کا نام کفر ہے. بس جو دم غافل وہ دم کافر والی بات صاف ہے. یہ پانچ وقت تو خدا تعالیٰ نے بطور نمونہ کے مقرر فرمائے ہیں، ورنہ خدا کی یاد میں تو ہر وقت دل کو لگا رہنا چاہیے اور کبھی کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہیے. اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، ہر وقت اسی کی یاد میں غرق ہونا بھی ایک ایسی صفت ہے کہ انسان اس سے انسان کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ پر کسی طرح کی امید اور بھروسہ کرنے کا حق رکھ سکتا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا، اصل میں قاعدہ ہے کہ اگر انسان نے کسی خاص منزل پر پہنچنا ہے تو اس کے واسطے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. جتنی لمبی وہ منزل ہوگی، اتنا ہی زیادہ تیزی، کوشش اور محنت اور دیر تک اسے چلنا ہوگا. سو خدا تعالیٰ تک پہنچنا بھی تو ایک منزل ہے اور اس کا بعد اور دوری بھی لمبی. پر جو شخص خدا تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے دربار میں پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد تر پہنچ سکتا ہے. جس نے نماز ترک کر دی وہ کیا پہنچے گا؟ اصل میں مسلمانوں نے جب سے نماز کو ترک کیا، یا اسے دل کی تسکین، آرام اور محبت سے اس کی حقیقت سے غافل ہو کر پڑھنا ترک کیا ہے، تبھی سے اسلام کی حالت بھی معرض زوال میں آئی ہے. وہ زمانہ جس میں نمازیں سوار کر پڑھی جاتی تھیں، غور سے دیکھ لو کہ اسلام کے واسطے کیسا تھا. ایک دفعہ تو اسلام نے تمام دنیا کو زیر پا کر دیا تھا، جب اسے ترک کر دیا وہ خود متروک ہو گئے ہیں. درد دل سے پڑھی ہوئی نماز ہی ہے کہ تمام مشکلات سے انسان کو نکال دیتی ہے. ہمارا بارہا کا تجربہ ہے کہ اکثر کسی مشکل کے وقت دعا کی جاتی ہے، اب نماز میں ہی ہوتی ہیں، کہ خدا نے اس امر کو حل اور آسان کر دیا ہوتا ہے. نماز میں کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ عرض کرتا ہے، التجا کے ہاتھ بڑھاتا ہے اور دوسرا اس کی غرض کو بھی اچھی طرح سنتا ہے. پھر ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جو سنتا تھا وہ بولتا ہے اور گزارش کرنے والے کو جواب دیتا ہے. نمازی کا یہی حال ہے، خدا کے آگے سر پر سجود رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنے مصائب اور حوائج سناتا ہے. پھر آخر سچی اور حقیقی نماز کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک وقت جلد آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے جواب کے واسطے بولتا اور اس کو جواب دے کر تسلی دیتا ہے. بھلا یہ بجوز حقیقی نماز کے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں. اور پھر جن کا خدا ہی ایسا نہیں، وہ بھی کہہ گزرے ہیں، ان کا کیا دین اور کیا ایمان ہے؟ وہ کس امید پر اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں جو سوال پیش ہوا کہ کیا وجوہات ہیں جن سے اسلام کو زوال آیا، اور پھر وہ کیا ذریعے ہیں جن سے اس کی ترقی کی راہ نکل سکتی ہے، اس کے مختلف قسم کے لوگوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق جواب دیے ہیں. مگر سچا جواب یہی ہے کہ قرآن کو ترک کرنے سے تنزل آیا اور اسی کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے سے اس کی حالت سنور جاوے گی. موجودہ زمانے میں جو ان کو اپنے خون مہدی اور مسیح کی آمد کی امید اور شوق ہے کہ وہ آتے ہی ان کو سلطنت لے دے گا اور وسوسے ہیں، ہمارا اعتقاد ہے کہ خدا نے جس طرح ابتدا میں دعا کے ذریعے سے شیطان کو آدم کے زیر کیا تھا، اسی طرح اب آخری زمانہ میں بھی دعا ہی کے ذریعے سے غلبہ اور تسلط عطا کرے گا. نہ تلوار سے، ہر ایک امر کے لیے کچھ آثار ہوتے ہیں اور اس سے پہلے تمہیدیں ہوتی ہیں. ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، بھلا اگر ان کے خیال کے موافق یہ زمانہ ان کے دن پلٹنے کے ہی تھا اور مسیح نے ان کو سلطنت دلانی تھی، تو چاہیے تھا کہ ظاہری طاقت ان میں جمع ہونے لگتی हथियार उनके पास ज्यादा रहते, फतुहात का सिलसिला उनके पास से खोला जाता, मगर यहाँ तो बिल्कुल ही बरक्स नजर आता है। हथियार उनके ईजाद नहीं, मुल्क दौलत है तो औरों के हाथ है, हिम्मत और मर्दानगी है तो औरों में, ये हथियारों के वास्ते भी दूसरों के मोहताज। दिन ब दिन जिल्लत और इतबार इनके गिरता है। जहां देखो जिस मैदान में सुनो उन्हीं को शिकस्त है, भला क्या यही आसार हुआ करते हैं इकबाल के? हरगिज नहीं। ये बूढ़े हुए हैं, जमीनी तलवार और हथियारों से हरगिज कामयाब नहीं हो सकते। अभी तो इनकी खुद अपनी हालत ऐसी है और बेदीनी और लामजहबी का रंग ऐसा है कि काबिल आजाब और मौरद कार हैं। फिर ऐसों को कभी तलवार मिली है? हरगिज नहीं। उनकी तरक्की की वही सच्ची राह है कि अपने आप को कुरान की तालीम के मुताबिक बना दें और दुआ में लग जाएं। उनको अब अगर मदद आवेगी तो आसमानी तलवार से और आसमानी हरबा से, ना अपनी कोशिशों से और दुआई से उनके बताए न कुवत बाजू से। ये इसलिए है कि जिस तरह इब्तदा थी इंतहा भी इसी तरह हो। आदमी अव्वल को फतह दुआई से हुई थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना अल आराफ आयत 24। और आदमी सानी को भी जो आखिरी जमाने में शैतान से आखिरी जंग करना है, इसी तरह दुआ ही के जरिए फतह होगी। 25 मार्च 1903 मजलिस कबर अली शाह। हजरत अख्तस ने दुआ के लिए उन दिनों एक हुजरा बनवाया था, जिसके निस्बत हजूर ने फरमाया हमारा सबसे बड़ा काम तो कसर सलीब है, अगर ये काम हो जावे तो हजारों शुबहात और एतराजात का जवाब खुद ब खुद ही हो जाता है, और उसी के अधूरा रहने से सैकड़ों एतराजात हम पर वारिज हो सकते हैं।